السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں تھامس بلانٹ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے آڈیو اسٹریم کے ذریعے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو نمبر بتاتے ہیں 0800-777-789 0800-777-789۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ان موضوعات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوئے جو آج کے پروگرام میں ماہرین جن پر بات کریں گے۔ امریکہ اور روس کے درمیان سربراہی اجلاس کی تیاریاں، سر جنگ حریفوں کے درمیان رابطہ، امکانات اور مضمرات کا جائزہ لیں گے ایک ایسے وقت پر جب امریکہ کے 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کی چھان بین جاری ہے۔ گزشتہ روز اینیپولس میں ایک شخص نے ایک مقامی روزنامے کے دفتر میں فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا۔ امریکہ میں فائرنگ کے یہ بڑھتے واقعات کا رجحان اور اس کا جائزہ لیں گے۔ عراق میں داعش کی صورتحال تازہ ترین حالات کے مطابق کیا ہے؟ اور آخر میں پاکستان میں احمدیہ کمیونٹی کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی تاکہ وہ انتخابی عمل میں حصہ لے سکیں۔ کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ آئین کی شک میں ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اپنے ماہرین کے ساتھ۔ یہاں واشنگٹن سے پولیٹیک سے عارف انصار ہمارے ساتھ ہیں اور سینٹر فار گلوبل جسٹس سے ڈاکٹر طیب محمود ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن 16 جولائی کو ہیلسنکی میں پہلی باضابطہ سربراہی ملاقات کریں گے۔ سربراہ ملاقات کی تصدیق ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کے ایک روزہ دورہ روس کے بعد سامنے آئی، جس دوران انہوں نے اعلی روسی حکام سے ملاقات کی جن میں ولادیمیر پوٹن بھی شامل ہیں، تاکہ چوٹی کی یہ ملاقات طے کی جا سکے۔ ماسکو میں اخباری بریفنگ کے دوران بین الاقوامی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مشیر جان بولٹن نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ان سے کہا تھا کہ وہ ماسکو میں روسی اہلکاروں کے ساتھ گفت و شنید کر کے یہ دیکھیں کہ آیا صدر پوٹن سے ان کی ملاقات کے امکانات کیا ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے درمیان اختلافات کے باوجود صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن وسیع جہتی مسائل کے تعمیری حل کی تلاش کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ درست سوچ نہیں ہے۔ مبصرین توجہ دلاتے ہیں کہ بولٹن روس کے ساتھ دوستی کے حوالے سے ایک مختلف نوعیت کی پیغام رسانی اس وقت کر رہے ہیں۔ بش انتظامیہ کے یہی سابق اہلکار ایک مدت سے روس کے معاملے پر سخت گیر خیال کیے جاتے رہے ہیں۔ انتخابات میں مداخلت ہو، ہتھیاروں پر کنٹرول ہو یا دیگر امور کے حوالے سے انہیں کریملن کا سخت ترین ناقد سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو تھی تو کچھ تھوڑا سا پس منظر۔ شروع کرتے ہیں عارف انصار صاحب سے۔ عارف صاحب، ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کے 2016 کے انتخاب میں روسی مداخلت کی چھان بین جاری ہے، مشرق وسطی اور یورپ میں روس اور امریکہ کے درمیان اختلافات بھی موجود ہیں، اس سربراہی اجلاس کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی بہجت، اس کی اہمیت تو ہے، اور اس پس منظر میں کہ جب صدر ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے شروع سے ان کی کوشش رہی ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات اچھے کیے جائیں، اور ان کا رجحان سمجھا جاتا ہے کہ پوٹن کی طرف رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتھارٹیرین لیڈرشپ کو پسند کرتے ہیں، لیکن اندرونی پالیٹکس اور جو اور بھی مسائل جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کا وہ ماڈل بھی ہے نارتھ کوریا والا، جو شمالی کوریا کی سمٹ ہوا کے لیڈر کے ساتھ، اور اس کے جو نتیجے نکلے اس سے وہ امبولڈن ہوئے، ان کو میرا خیال ہے کانفیڈینس اور بھی ملا ہے کہ وہ اسی طرح روس کی طرح بھی آگے بڑھیں اور ایک سمٹ کی کوشش کریں۔ اور جو معاملات ہیں وہ بہت ہیں روس اور امریکہ کے درمیان جو ڈسکس کرنے والے ہیں، اور اس کا ایک اور جو پس منظر ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکہ اور یورپ کے جو بدلتے ہوئے تعلقات ہیں اس میں جو اس وقت کا ٹینشن ہے، جو کہ سیکیورٹی افیئر سے ریلیٹڈ بھی ہے جس میں نیٹو آ جاتا ہے، اس کے جو ڈیفینس بجٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور ساتھ ہی جو ٹریڈ ٹینشنز ہیں اس کے درمیان، تو اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ امپورٹنٹ میٹنگ ہے کہ یورپ جو ہے بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہوگا کہ امریکہ اور روس کے ساتھ کس قسم کے تعلقات بنا رہا ہے، کیا یہ ایک امریکہ اور روس کے تعلقات کے درمیان ریسٹ ہے، کیونکہ اگر امریکہ اور روس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو یورپ جو ہے اس کی کم از کم ڈیفینس ریلیٹڈ، نیٹو ریلیٹڈ، اس سے جو ہے امریکہ کی جو ڈیپینڈنس ہے اور یہ بھی کوشچنیبل ہے کہ کس کی کس پہ ڈیپینڈنس ہے, اب وہ کمی آتی ہے تو روس اور یورپ جو ہے اس وہ بڑے یورپ جو ہے وہ روس سے کافی نروس رہتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں, اور اس کے علاوہ افغانستان سے ریلیٹڈ بھی ہیں جہاں پہ افغانستان کا جس میں روس کا رول بڑھتا جا رہا ہے, اور مشرق وسطی میں آپ نے ذکر کیا, شام میں انرجی ریلیٹڈ معاملات میں بھی روس کا کافی رول ہے. تو اس کے بہت سارے معاملات ہیں, وہ کن کن ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوگی وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی فورن پالیسی کو ظاہر کریں کہ وہ اپنے ایجنڈے پہ کارا رواں دواں ہیں, اور اب انہوں نے روس کے ساتھ بھی تعلقات امپروو کیے ہیں.
ڈاکٹر طیب محمود, ڈاکٹر صاحب, کرائمیا کے 2014 میں روس کے ساتھ الحاق, یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی جو شورش کی کوششیں ہیں, شام کی حکومت کے لیے ان کی حمایت, امریکی انتخابات میں دخل اندازی جیسے معاملات, یہ سارا کچھ سامنے ہیں. اہمیت کے بارے میں تو ہم نے بات کی, اب یہ بتائیے گا کس طرح سے دونوں سربراہوں کے درمیان مذاکرات کی توقع کی جا سکتی ہے ان سارے معاملات کو پیچھے رکھتے ہوئے سامنے ذہن میں.
پہلی تو بات یہ ہے کہ جی یہ عام سمٹ نہیں ہے. عام حالات میں جب خاص طور پہ عالمی قوتوں کے درمیان سمٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے کئی ماہ جو بیوروکریسیز ہوتی ہیں, فورن سروسز ہوتی ہیں, سینئر آفیشل ہوتے ہیں, وہ جو ایجنڈے طے کرتے ہیں, بلکہ تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہونی ہو یا جو کمیونیکے تک کا پر اتفاق ہو چکا ہوتا ہے اس سے قبل کہ جب فارمل میٹنگ ہو. یہ میٹنگ ذرا اس لحاظ سے ذرا اچانک سی ہوئی ہے. کچھ تو ٹرمپ صاحب کی خواہش رہی کہ یہ ملاقات کی جائے. بہرکیف جو مسائل جن پہ شاید ہوگا, میرا نہیں خیال کہ امریکی الیکشن میں مداخلت کے مسئلے کو چھیڑا جائے گا, کیونکہ وہ بہت سینسیٹیو ہوگا روس کے لیے, اور ٹرمپ صاحب کی تو اپنی پوزیشن یہ ہے کہ ایسی کوئی مداخلت نہیں ہوئی. زیادہ گفتگو عالمی چیزوں پہ ہوگی, جس میں امریکہ کو بھی اس وقت چونکہ جو تعلقات بن رہے ہیں یا خراب بگڑ رہے ہیں کہنا چاہیے یورپ کے ساتھ اور چین کے ساتھ بھی کچھ ٹینشنز ہیں, تو امریکہ کو کافی چیزوں کے بارے میں روس کی سپورٹ کی اس وقت ضرورت ہے, خاص طور پہ شام کے مسئلے کو کسی نتیجہ خیز مرحلے پہ لے جانے کے لیے, اور کچھ حد تک افغانستان تک میں جو ہم چیز کو اب لپیٹنا چاہ رہے ہیں سب اطراف. کریمیا کا مسئلہ تو اب ذرا پیچھے چلا گیا ہے, یوکرین کی کا ایشو پھر بھی سامنے ہے, یوکرین پہ ذرا بات ہوگی, نیٹو کے حوالے سے ضرور بات ہوگی, کیونکہ پہلے 5-10 سال میں نیٹو نے کافی تیزی سے مشرق کی طرف اپنے قدم بڑھائے, وہ اب رفتار جس کی وجہ سے روس کو بہت تشویش تھی تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ رفتار ویسے ہی بھی کم ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ تر پہ ایک سمبولک کانفرنس ہوگی, سمٹ میٹنگ ہوگی, جس میں کمیونیکے سے بھی ظاہر ہو جائے گا کہ ان کے تمام چیزوں پہ تبادلہ خیال ہوئے اور کئی معاملات پہ ہم آہنگی پائی گئی. ٹرمپ صاحب بہت عرصے کے بعد ایسے صدر امریکہ کے بنے ہیں جو روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ روس بھی ان حالات کا ایڈوانٹیج لے گا اور چاہے گا کہ وہ G7 میں واپس آ جائے, چاہے گا کہ نیٹو کا جو مشرق کی طرف بڑھنا تھا اس کو اور روکا جائے, اور اس کے بدلے میں وہ سیریا کے معاملے میں, افغانستان کے معاملے میں ذرا زیادہ کوآپریشن دکھائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ خیز سمٹ کی توجہ نہیں کی توقع نہیں کرنی چاہیے, یہ زیادہ فوٹو آپ ہوگی ٹرمپ صاحب کے لیے اپنی اندرونی کنسٹیچوئنسیز کے لیے. لیکن پھر بھی ایک اچھی بات ہے کہ عالمی قوتوں کے درمیان بات ہوتی رہے, لائنز آف کمیونیکیشن کھلی رہیں, اور جو مسائل درپیش ہیں نہ صرف ان دو ملکوں کو بلکہ ساری عالمی برادری کو وہ ایجنڈے پہ سامنے رہیں.
اچھا, آپ نے عارف صاحب بات کی تھی یورپ اور روس کے درمیان جو مختلف نوعیت کے اختلافات ہیں, سینسٹیویزی ہیں, بٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ تحفظات بھی ہیں. کیا امریکہ اور روس کے اس سربراہی اجلاس کے تناظر میں امریکہ اور یورپی حلیفوں کے درمیان جو پہلے ہی سے کافی چیزوں کے بارے میں, جن کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, دفاع کا معاملہ ہے, اس کے علاوہ ٹریڈ کی وار ہے, یہ سارے معاملے ہیں, تو کیا مزید اختلاف رائے ہونے کا امکان ہوگا امریکہ اور یورپ کے درمیان, حلیفوں کے درمیان؟
जी उनकी यूरोप की तश्वीश में इजाफा होगा, और क्योंकि जाहरी बात है कि माजी में अमेरिका का पोस्चर रूस की तरफ सख्त रहा है, काफी सेंक्शन भी हैं, ओबामा साहब के भी काफी डिफरेंसेज रहे रूस के साथ, और खास जिसका आपने जिक्र भी किया कि यूक्रेन क्राइमिया उन सारे मामलों के तनाजुल में। लेकिन अब जो है ट्रंप शुरू से कोशिश थी कि वो एक रीसेट करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि रूस के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से वो दुनिया के और बहुत से मामलात इफेक्ट कर सकते हैं और जो कॉमनलिटीज हैं उनको यूज करना चाहिए, और उसकी वजह से ट्रंप साहब को काफी अंदर से अपोजिशन रही है और अभी भी है कि वो किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये है कि यूरोप जाहरी बात है इस चीज से काफी नर्वस रहता है, नेटो जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि उनका जब से खासतौर पर यूक्रेन और क्राइमिया के मामले हुए हैं नेटो काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ता रहा है, और रूस का जो बिहेवियर चेंज हुआ और जो मामलात हुए यूक्रेन और क्राइमिया से रिलेटेड उसका भी जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें ये बात शामिल थी कि रूस का गिला रहा है कि नेटो ने जो है उनके जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसको नियर अब्रॉड भी कहा जाता है उसमें दखल अंदाजी की, और नेटो उनके इर्द गिर्द जो ममालिक है अपनी मेंबरशिप में शामिल किया जिसमें ईस्टर्न यूरोपियन भी आ जाता, ईस्टर्न यूरोप भी आ जाता है। तो इस वजह से बहुत से मामलात रूस ने एग्रेसिव बिहेवियर इस्तेमाल किया और जो बहुत सी एक्टिविटीज दुनिया में की अपने आप को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर उस लेवल पे कोई एग्रीमेंट होता है जो कि एकदम तो नहीं होता, लेकिन जब आगे मामलात आगे बढ़ेंगे इस समिट के कॉन्टेक्स्ट में तो हो सकता है कि वो वाले आप फिर एग्रीमेंट हो या आगे बढ़े, तो उस वजह से फिर जो है यूरोप की जो इनसिक्योरिटी है रूस के मामले में वो भी खतरे में पड़ जाती है और वो नर्वस हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि जो हमारा एक ट्रांस अटलांटिक रिलेशन है वो किस नोयत का बन रहा है, क्या हमें अब अपना इंडिपेंडेंट यूरोप की बातें करनी है। यूरोपियन यूनियन भी जो है इस वक्त बहुत अच्छे उसके हालात नहीं जा रहे ब्रेग्जिट और उन मामला से रिलेटेड, और उसमें फिर जब यूरोप में हम देखते हैं कि जब तब्दीली आती है इस नौयत की कि अगर अमेरिका पीछे हट रहा है रूस के साथ ताल्लुकात बना रहा है ट्रेड मामलात में भी ऐसे लगता है कि अमेरिका वो तो खैर हो ही रहा है कि अमेरिका फर्स्ट हो गया, तो फिर यूरोप में जो है वो जो माजी की पॉलिटिक्स उसमें ये है कि फिर वो कुवतें दोबारा उभर आती हैं जिसमें वो फ्रांस की एम्पायर फ्रांस वाले कहते हैं कि हम यूरोप में ज्यादा हमारा असर रसूख है, जर्मनी का भी माजी में यही रोल रहा है, इंग्लैंड अपने तरीके से करता है, और उसमें खतरा ये पैदा हो जाता है कि फिर वो माजी की पॉलिटिक्स जिसकी वजह से दो अजीम जंगें हुई और जिसमें एथनिक नेशनलिज्म के मामलात हैं क्या वो दोबारा उभर के सामने आ जाएंगे, तो ये सारे मामलात इन चीजों से रिलेटेड हैं।
अच्छा डॉक्टर महमूद, आपके ख्याल में अमेरिका ने पहले शुमाली कोरिया और अब रूस के साथ ये सरबराह इजलास की बातचीत की है, क्या इससे हम कह सकते हैं बहुत अगर आगे की बात नहीं है, क्या ये नए अलायंसेस की बात हम देख रहे हैं, कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की तरफ देख रहे हैं, क्या हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत जगहों पर उलझी हुई हैं, ये लोग बहुत मुख्तलिफ जगहों पर एक दूसरे के सामने आकर खड़े होते हैं, सर्द जंग के इनको हरीफ कहा जाता है, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, स्टार्ट जो मामला है उसके बारे में भी हथियारों के सूरत में भी सारी चीजें जो है काफी उलझी हुई थी, तो इस तरह से क्या आप देखते हैं कि अगर इस तरह से नई चीजें सामने आएंगी तो कोई नई सूरत भी सामने आएगी कल को, हालात अलायंसेस की नए वर्ल्ड ऑर्डर की, किस तरह से आप इसको देखेंगे?
नई सूरत हाल तो जी सामने आ चुकी है, पहले जब ज्यादा ये इस्तेमाल इस्तेमाल होती थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, तो ये बर्लिन वॉल के गिरने के बाद 1990 की दिहाई के शुरू में ये बात शुरू हुई इस ख्याल से कि अमेरिका बहुत सुपर पावर है और इसके उसकी धाराधारी और उसके रूल देंगे, उस वक्त ये नहीं एंटिसिपेट किया जाता था जो आज चीजें हुई हैं, उसमें सबसे नुमाया तो ये है कि चीन का अरूज मशी तौर पर और अब सिक्योरिटी फॉरवर्ड तौर पर जिस तौर से आगे बढ़ा है तो वो एक पूरी दुनिया फिल्मी कुवत बन है उभर रहा है, और तीस साल में उसकी इकोनॉमी अमरीका की इकोनॉमी से सही इकोनॉमी बन जाए, तो इस सूरत में, और दूसरा ये कि यूरोप की जो एक एकता था एक इत्तेहाद था वो उसके ऊपर एक सवालिया निशान बन गया ब्रेक्सिट की सूरत में, इस क्राइसिस की सूरत में। तीसरा ये कि अब इस वक्त ये जो तजारती कल तरफ बात चल रही है। ये तीन हैं जो उस वक्त दर्शनी थे, तो नई सूरत हाल सामने आ गई है। ये बहुत मुश्किल हो कि आपको किसी एक ताकत के पास इतना इजादारी हो कि वो अपने मुताबिक दुनिया चल सके। चीन उभरने की वजह से रूट को इस ज्यादा फेस गए हैं, तो क्या अगले पांच साल देखेंगे कि कई तरह के रीअलाइनमेंट्स होंगी और शायद एक ज्यादा ताकत वर्कर और उभरे गेम बना पड़े।
अच्छा, अब बात करते हैं हम अपनी अगली सेगमेंट की तरफ से। अमेरिका की रियासत मैरीलैंड के एक अखबार के दफ्तर पर मुसल्ला शख्स की फायरिंग से पांच अफराद की हलाकत के वाके को पुलिस ने सोची समझी कार्रवाई करार दिया है। मैरीलैंड के अरंडल काउंटी के मकाम पुलिस चीफ विलियम क्रामफ ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमला आवर ने लोगों को ताक ताक कर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमला आवर लोगों को निशाना बनाने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ जाए वकूआ पर आया था। रियासत मैरीलैंड के दारुलहुकूमत प्लस में जुमेरात की सहपहर अखबार द कैपिटल गजेट के दफ्तर में फायरिंग से पांच अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें अखबार से मंसलिक चार सहाफी और अमले का एक फर्द शामिल है। पुलिस ने जाय वकुआ पर पहुंचकर फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसे एक एहलकार ने जेरल डब्ल्यू रामोस के नाम से शनाख्त किया है। हमले के बाद न्यूयॉर्क समेत अमरीका भर में नशरियाती इदारों और अखबार के दफातर पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। गुज़श्ता कुछ बरसों से अमरीका के स्कूलों में और अवामी मकामात पर फायरिंग और तशद्दुद के वाकयात में इजाफा देखा गया है। हम इस रुझान के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर रेहाना लतीफ। अस्सलाम अलैकुम रेहाना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। हमारे साथ हमारे तजिया कार पहले से मौजूद हैं, आरिफ अंसार और डॉक्टर तैयब महमूद। पहले आपसे मैं अब बात करूँगी, ये फरमाइएगा कि तशद्दुद के रुझान में इजाफा हुआ है या अब लोगों ने ऐसे वाकयात की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है? कैसे देखती हैं आप अमरीकी मुआशरे में तशद्दुद के इस बढ़ते हुए रुझान को?
मैं समझती हूँ तशद्दुद एक तो रुझान ये है कि तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देखने में नजर आता है कि लोग अंडर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। पिछले 25 साल से जो मैं यहाँ देखती हूँ, ये स्ट्रेस का लेवल जो है, ये जो इंसान के ऊपर काम ना होना या पैसा ना होना या माँ बाप का ना होना या ड्रग्स का इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, और उसकी वजह से ज्यादा ये रुझान देखने में आता है कि लोग जो है वो तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं और खुद भी तशद्दुद अपने एक्सपीरियंस करते हैं। जिन लोगों ने इस किस्म के अटैक्स किए हैं, उनका देखने में आता है कि बहुत पुरानी लंबी हिस्ट्री होती है उनकी लाइफ में, कि वो तशद्दुद से या तो उनको तशद्दुद हुआ हुआ होता है उनके ऊपर या वो दूसरों पे करना चाहते हैं। इन साहब ने जिनने अभी ये काम किया है, समझ में आता है, सुनने में आता है कि इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे बातें लिखी थी और बोली थी कि ये जो है बहुत एंग्री हैं लोगों से जिन्होंने इनको इनके बारे में इनके खिलाफ कोई केस के खिलाफ कोई इनकी
चीजें लिखी हैं,
कोई मजमून शामिल किया था या कोई ऐसी बात उन्होंने कहा कि रिट्रैक्ट करो, तो उन्होंने मना किया कि हम रिट्रैक्ट नहीं करते। तो इनको इन्होंने उनको टारगेट बनाया कि मैं इस तरह इनसे अपना बदला निकालूंगा।
अच्छा,
तो ये हम जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है कि इतना ज्यादा इंसान रेज में आए। ये रेज जो है, ये एक्सेसिव रेज जो है, उसको गन्स की जो अवेलेबिलिटी है कि आसानी से मिल जाती है, उसने और इस चीज को हवा दी है।
ऐसे लोग आसान कर दिया, इसको आसान कर दिया। आपसे अभी मैं बात पूछती हूँ कि ये इसके जो बुनियादी वजह क्या है, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले डॉक्टर तैयब महमूद से समय बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या तशद्दुद के बढ़ते इन वाकयात को कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी करार दें? किस तरह से इसको देखेंगे?
डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी तरह, मैं समझता हूँ, वजूहात का जिक्र किया है, जिसमें हथियारों की अवेलेबिलिटी, गुर्बत, सोशल एलियनेशन, फिर कुछ जो नया वेव है ड्रग्स और गैंग्स की। उसके साथ जो आपने बात की उसमें एक दो चीजें आई हैं, एक तो ये कि जो पुलिस के पिछले एक दो साल में खास तौर पे बहुत ज्यादा ये बात सामने आई, पुलिस की तरफ से तशद्दुद की और लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारने की, तो उसकी वजह से शायद ये भी हुआ है कि जो पुलिस की और लॉ एनफोर्समेंट की लेजिटिमेसी है और जिस हद तक उनका निसार होता है कि भाई कम्युनिटी की कोऑपरेशन हो, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कमी आई है। तो ये फेलियर उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट का फेलियर है कि अगर आपने मुआशरे में जराइम का सामना करना है तो वो आप मुआशरे के इसका हिस्सा बन के ही कर सकते हैं, उससे अलग होके नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, अहम बात देखने की ये है कि पिछले तकरीबन दो दहाइयों से 80 के दहाई के मिडल से लेके जो वायलेंट क्राइम है उसमें कमी आ रही थी, लेकिन पिछले दो साल से वो कर्व जो है वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बड़ी तश्वीशनाक बात है क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो उनका एक दिन में आप जो है उसे नहीं मोड़ सकते, उसके लिए फिर बहुत लेवल्स के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट का ना सिर्फ के तरीकाकार, कारकर्दगी और उनके ताल्लुकात कम्युनिटीज के साथ बहुत अहम हिस्सा होंगे। आखिरी ये है कि जो जरा ज्यादा चपकलिश बड़ी है, जो लॉ एनफोर्समेंट का कोई एक इदारा तो है नहीं इस मुल्क में, जैसे सबको मालूम है वफाकी इदारे हैं, सब स्टेट्स के इदारे हैं और फिर लोकल इदारे हैं, तो इनके दरमियान जिस किस्म की कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। वो कई इश्यूज पे, एक ये जो पुलिस तशद्दुद के मामलात रहे, कुछ इमिग्रेशन के मामलात हैं, उसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन थी मुख्तलिफ ब्रांचेस की लॉ एनफोर्समेंट की, वो उसकी कोहेरेंस और उसकी उसमें रब्त जो है उसमें बहुत कमी आई है। तो मैं समझता हूँ कि आपका सवाल बजा है कि जो लॉ एनफोर्समेंट की पॉलिसीज हैं और तरीकाकार हैं उसके ऊपर नजरसानी करनी होगी और इसमें ज्यादा देर नहीं की जा सकती, क्योंकि जब इस किस्म के ट्रेंड चल पड़े तो उनका रुख मोड़ने के लिए हफ्ते महीने नहीं बल्कि साल और दहाइयां लगते हैं।
आरिफ साहब, अभी बात हम कर रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आईं, माहिर नफ्सियात कहती हैं कि पिछले दो गुज़श्ता दो अशरों से जो मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से जो ज़हनी दबाव में इजाफा हुआ है, फिर इन लोगों की बड़ी पुरानी हिस्ट्री होती है ऐसे जो इस तरह का इंतहाई इकदाम कर जाते हैं और फिर आसानी से जो गन्स मिल जाती हैं, ये सारी मुख्तलिफ किस्म के मुहरकात हैं इसके पीछे, लेकिन एक माइंड सेट भी होता है जो कि मुआशरे का सेट हो चुका है। क्या आप समझते हैं कि अब अमरीकी मुआशरे के अंदर जो हालिया दिनों में बड़ी तकसीम देखने में आई है और कम्युनिटीज आपस में तकसीम हो गई है, इख्तलाफ राय ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से भी इसको हवा मिली है और इस माइंडसेट को तब्दील करने की सूरत क्या होनी चाहिए?
जी बेहजत, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल ऑब्वियसली ये इशू है, इसका एक रूट कॉज नहीं है। स्ट्रेस तो ऑब्वियसली है जिसका जिक्र हुआ, इक्तसाद उसमें शामिल है, जारी बात है वो इम्पेक्ट करता है दूसरी चीजों को, फैमिली ब्रेक डाउन, सिंगल फैमिली, वो सारे मामलात हैं, ड्रग्स के इश्यूज हैं, लॉ एनफोर्समेंट का दूसरा इसका रुख है, लेकिन इसके साथ साथ जो है गन्स कंट्रोल का आपने जिक्र किया, हमने देखा कि स्कूलों में रिसेंटली ये बहुत हो रहे हैं वाकयात, कि जो एक सोसाइटी में प्रमोट किया जाता है, मेरा ख्याल में कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है आप कहें, जिसका जिक्र कम होता है यहाँ पे काफी, कि वीडियोस जो कि बच्चों के जहनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसमें बहुत वायलेंस आ चुका हुआ है। उसके बाद हम मूवीज को देखें तो मूवीज में भी बहुत वायलेंस है और उसको बड़ा इजीली प्रमोट किया जाता है, उसकी वजह से बहुत से लोगों की रियलिटी डिस्टॉर्ट हो रही है। ये एक बड़ा एक मैं अहम पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि रियलिटी डिस्टॉर्ट, कि असल में दुनिया क्या है, उसकी हकीकतें क्या हैं, और हम जो एक सोशल मीडिया में या एंटरटेनमेंट में या मूवीज में देख के जो समझ रहे हैं दुनिया को, वो तो एक फर्क किस वर्चुअल रियलिटी है या जो भी हम उसको नाम देते हैं, उसको किस तरीके से किया जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि अमेरिका की इस वक्त बहुत सी जंगों में इन्वॉल्वमेंट है दुनिया में, उसकी वजह से न्यूज मीडिया जो है एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड, तो वो एक ही कंटिन्यूस जैसे एक ऑन स्लॉट है जो मेरा ख्याल है कि आम शख्स के लिए उसको सब चीजों को रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसमें जो आपका सवाल था कि जो अमेरिका की अपनी पोलराइजेशन हो रही है उसमें जो आर्गूमेंट्स अवेलेबल हैं वो किस किस्म के हैं और वो किस तरह से लोगों को मुतासर कर रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम जो है उसकी वजह क्या है
जी।
तो और वो फिर उस चीज को किस तरह से अडॉप्ट करता है। जाहिर बात है हर वक्त चेंज है, दुनिया में भी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी है, और उसका रिस्पॉन्स क्या है। और उस रिस्पॉन्स में इस वक्त बड़ी कमजोरी आ रही है कि एक इंडिविजुअल जो है या जवान जो है स्कूलों में जो है वो बच्चे हैं वो ही अपनी जो रियलिटी उनके इर्द गिर्द है उसको रिस्पॉन्स किस तरह से कर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, उसकी वजह से हम ये वायलेंस का रुझान बढ़ता हुआ देख रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर रेहाना से मेरा इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है। डॉक्टर रेहाना, आपका वास्ता रहता है नौजवान नस्ल से, बचपन और नौ उम्री ही से जो मसाइल का शिकार हो जाते हैं उनसे, आपसे मेरी तफसीली बात हुई, हमने बहुत प्रोग्राम भी किया इन ज़हनी मसाइल के बारे में नौजवान नस्ल की। आपके ख्याल में लोगों में जब तशद्दुद का रुझान पैदा होता है तो बुनियादी वजह, जो दो तीन बड़ी बुनियादी मजबूत वजह हैं, वो क्या होती हैं?
एक तो सबसे बड़ी वजह जो मैं देखती हूँ वो ये है कि माँ बाप का घर में एक बच्चा जो है उसको दोनों माँ बाप की नर्चरेंस जो मिलनी चाहिए वो ना हो। अगर वो नहीं है तो वो बच्चा जो है, माँ काम पे जा रही है तो माँ वापिस आती है, माँ वापिस आके स्ट्रेस में आती है कि बच्चा भी देखभाल करना है, काम भी करना है, संभालना भी है, बाप कहीं और है, तो वो जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है बच्चे की लाइफ की वो मिस हो जाती है। उस प्रोसेस में बच्चा जो है वो या तो गलत कामों में पड़ जाता है या एंगर में पड़ जाता है या उल्टे सीधे कामों में करके वो जहां तक पहुंचता है। कभी तो मेंटल इलनेस भी इस चीज की वजह हो सकती है, लेकिन मेंटल इलनेस अगर बच्चे में है तो उसकी शुरू से अगर आप उसकी निगहदाश्त करो मेंटल इलनेस की, जो पेरेंट्स साथ स्टेबिलिटी के साथ हैं और अपने बच्चे को लेके आते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं और एग्रेसिव बच्चे भी हैं, वो बहुत अच्छी तरह से स्विमिंग कर रहे हैं या स्कीम पे जा रहे हैं या कहीं जो उनकी उनका जो ये बच्चे जो हैं ऑटिस्टिक बच्चे ये बोल तो सकते नहीं है ज्यादातर, लेकिन ये सीख लेते हैं कुछ 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 किस्म की एक्टिविटीज जिनको वो एंजॉय करते हैं, तो उनको भी नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश की जाती रही है यहाँ इस मुल्क में। उनको कोशिश की जाती है कि उन बच्चों को भी जाके स्टोरों में जाके क्लीन करें या जिम में जाके क्लीन करें मशीनें वगैरह, तो वो छोटे छोटे काम करते हैं और अपने आप को वो सोशलाइज करने के लिए नॉर्मल रहते हैं। लेकिन बाद बच्चे जो अक्लमंद हैं, जिनके ऊपर ऑटिज्म नहीं है, जो जिनके अंदर सोशल स्किल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाते हैं, वो देखते हैं कि ड्रग्स कैसे करनी है, शर कैसे करना है, झूठ कैसे बोलना है, चोरी और डकैती कैसे करनी है, तो वो जाके इन चीजों में पड़ जाते हैं क्योंकि उनको कोई उनकी कोई सुपरविजन नहीं होती। तो सुपरविजन मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों का शुरू में। जब ये फेज अगर बच्चे का गुजर गया और बगैर किसी निगहदाश्त के गुजर गया
जी,
इस फेज के बाद उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है और फिर वो जो है फिर जेल में जाते हैं या फिर गलत काम करते हैं और दुनिया जो है फिर वो देखती है। अब जो है इसको जब टीवी पे जितना ज्यादा दिखाया जा सकती है, ये चीजें जितनी ज्यादा दिखाई जाती हैं, समहाउ ये उनको एक किस्म का सेटिस्फेक्शन होता है कि उनका नाम जो है वो दुनिया में गलत तरीके से भी मशहूर हुआ लेकिन मशहूर हो गया, तो वो एक एक जैसे अभी उन्होंने फरमाया कि ये सोशल मीडिया के अंदर और ये जो वीडियो गेम्स हैं इनके अंदर एग्रेशन जो है ज्यादा से ज्यादा। अजीब बात जो मैं देखने में आती है मेरे वो ये देखने में आता है कि बच्चे बहुत एंग्शियस, बहुत ज्यादा एंग्शियस हैं, अपने नेल्स भी काट लेते हैं, अपने बाल भी खींचते रहते हैं अपने एंग्जाइटी से, लेकिन हॉरर मूवीज देखना खत्म नहीं करते, वो हॉरर मूवीज की तरफ अटैच होते हैं। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह ये है कि हॉरर मूवीज जो है वो उनको बहुत एंग्शियस करती है, तो उनकी एड्रेनलिन इंक्रीज होती है। एड्रेनलिन जो है वो उनको इंक्रीज जो होती है वो एक्साइट भी करती है, तो एक तरफ वही चीज जो उनको एक्साइट कर रही है वही जो चीज उनको तबाही भी कर रही है, तो दोनों के दोनों प्रोसेसेस साथ साथ होते जाते हैं। जितना भी ज्यादा मैं देखती हूँ बच्चे जो हैं जितने ज्यादा डरपोक हैं उतने ज्यादा वो हॉरर मूवीज को देखने का उनको शौक है और वो बहुत लाउड म्यूजिक सुनने का उनको शौक है, क्योंकि वो म्यूजिक और वो मूवीज और वो एक्साइटमेंट जो मैं देखने में आता है वो अजीब बगरीब बात है कि वो एक्साइटमेंट उनको एड्रेनलिन इतना देती है कि वो उनको स्टिमुलेंट की तरह ہیلپ کرتا ہے, تو وہ ان کو فوکس بھی رکھتا ہے جن چیزوں میں ان کو کرنا ہے, چاہے وہ تباہی کی طرف کرنا ہے.
جی.
وہ پلاننگ بھی اچھی کر لیتے ہیں, وہ سب کچھ کر لیتے ہیں. بس ان صاحب نے بہت اچھی پلاننگ کی, اپنے نیلز, اپنے فنگر پرنٹس تک بھی ایسے کر دیے کہ کوئی پتہ نہیں لگ سکے کہ کسی کو کہ یہ کون ہے.
جی.
وہ تو... اپنے اس کے فیشیل اس کی فیشیل وہ جب کی ہے انہوں نے ایویلویشن, تو اس سے انہوں نے پتہ لگایا کہ کون سا
یہ کون سا
اپنے فنگر پرنٹ.
اوکے.
تو یہ اتنا زیادہ انسان ہوشیاری اور چلاکی کے سے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ کوئی بے وقوف تو نہیں ہے, لیکن
پھر بھی اس کی وجوہات مختلف ہیں, جس کی وجوہات مختلف ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو ڈاکٹر ریحانہ بہت بہت شکریہ آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ہماری چونکہ سیگمنٹڈ وہ ہوتی ہیں اور اگلے پروگرام میں ابھی دو موضوعات باقی ہیں, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات یہاں نیو یارک سے, جہانگیر خٹک ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طیب محمود پھر ہمارا ساتھ دیں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں باقی موضوعات پر گفتگو کے لیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور آئیے اب پروگرام کے باقی حصے میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے. تو عراق کے بارے میں بات کرتے ہیں. عراق کی مرکزی حکومت اور خود اختیار کردستان علاقے کے درمیان متنازع علاقوں میں حال ہی میں داعش کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا, اور بڑی تعداد میں لوگ ملک کے شمال مشرقی حصے سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کرکوک اور نینوا کے کچھ حصے, سلادین اور دیالہ صوبے ایسے مقامات ہیں جو مرکزی حکومت اور کردستان کی علاقائی حکومت کے درمیان عشروں سے تنازع کا باعث ہیں. موصل جیسے بڑے عراقی شہروں میں کنٹرول ختم ہونے کے بعد داعش نے اس علاقے میں دوبارہ منظم ہونا شروع کر دیا ہے. یہ تو رہا کچھ تھوڑا سا مختصر پس منظر. پہلا سوال کرتے ہیں ڈاکٹر اسناد سے. ڈاکٹر اسناد, یہ بتائیے گا کہ یہاں پر داعش کا خطرہ کتنا حقیقی اور کس حد تک نقصان دہ ہے ایک مرتبہ پھر عراق کے لیے. ڈاکٹر فاروق اسناد,
جی بہت سے سالوں میں تو اس سے ذرا سا بھی اگر کچھ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور کہیں نظر آتا ہے کہ داعش کے کچھ ٹریسز پائے جاتے ہیں, تو اس میں تشویش کا ہونا بالکل بجا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے. عراق کی جو سیاسی اور جو ان کی انتظامی حیثیت ہے وہ کیا ہو رہی ہے. حال ہی میں انتخابات ہوئے اور اس کے بعد ایک عمل شروع ہوا حکومت سازی کا, جس میں مختلف دھڑے جو ہیں ان میں کوالیشن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. یعنی یہ ایک سیاسی عمل جاری ہے جس میں عراق کے تقریباً تمام ہی جو دھڑے تھے یا ایتھنک گروپس تھے یا ان کی جو قبائل ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا, اور حکومت سازی میں بھی وہ حصہ لے رہے ہیں. داعش کا جب جو شام میں آئی اور عراق میں آئی, یہاں عراق کی ہم بات کر رہے ہیں,
جی.
وہ اس وجہ سے آئی کہ وہاں پہ ویکیوم ہو گیا تھا, وہاں پہ حکومت کی رٹ نہیں تھی. بہت سے علاقوں میں آپس میں چپلش تھی, بہت سی ایک کرائسس تھا, سیاسی کرائسس تھا, جس سے فائدہ اٹھا کر پہلے القاعدہ والے آئے اور اس کے بعد وہ داعش آئے. اس قسم کی چیز اب عراق میں نہیں ہے. جو وہاں پہ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک وہ ایک دگر پہ چل پڑے ہیں جس کو ہم پولیٹیکل پروسیس کہتے ہیں یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن بلڈنگ بھی کہتے ہیں, اس طرف وہ چل پڑے ہیں. اور مختلف وہاں پہ ایک شخصیت بھی نہیں ہے جس طرح صدام حسین کے زمانے میں تھا کہ اور وہاں پہ, لیکن مختلف دھڑے ہیں جو کہ ایک صحت مندانہ رجحان ہے. تو اس لیے داعش والے تو آئیں گے. دیکھیے داعش تو پھر پاکستان جیسا ملک جو کہ جس میں ایک ادارے بہت مستحکم ہیں, فوج ان کی انٹیکٹ ہے, وہاں پہ بھی ذرا سا خبر ملتی ہے تو تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے.
جی.
عراق تو ایسا ملک ہے جو جس نے تجربہ کیا ہوا ہے, اور جو تباہی ہوئی ہے عراق کی وہ داعشی کی وجہ سے ہوئی تھی. تو اس لیے بالکل یہ تو چکنا رہنے کی تو ضرورت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے جو عراق کی ایڈمنسٹریشن ہے, کہ اگر وہاں پہ کوئی بھی ٹریسز ملتے ہیں، کوئی بھی شواہد ملتے ہیں کہ داعش والے پھر سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا نوٹس لے کر اور ان کو سختی سے دبایا جا سکتا ہے. اور اب صرف 100% سختی نہیں ہوگی جو پہلے ہوئی تھی، اب چونکہ وہاں پہ ایک ایسا نظام چل پڑا ہے جس میں لوگوں کی انڈکشن زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے ایک سسٹم میں، ایک نظام میں، تو اس لیے ان کے ذریعے بھی داعش کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے،
کیونکہ
پہلے وہ ممکن نہیں تھا.
اچھا، عراقی وزیر اعظم حیدر البادی نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں منگل کے روز یہ بتایا کہ اس علاقے میں بارودی سرنگوں کا جال بچھا ہوا ہے، اسی وجہ سے داعش سیلز کے لیے یہ بہترین ٹھکانے بن گئے ہیں. خٹک صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں اس علاقے میں داعش سے نمٹنے کے لیے کرد اور عراق کی مرکزی حکومت کس نوعیت کا تعاون کر سکتی ہے آپس میں، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عراق گرچہ وہاں پر حالات کافی بہتر ہوئے ہیں اور اس میں جو حکومت ہے اس کی رٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، اور آپ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، عراقی پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ پی کے کے جیسی کردش پارٹیز جو ہے ان کی جو ملیٹنٹ ونگز ہیں یا ان کے جو آرمڈ گروپس ہیں ان کو جو ہے ڈس آرم کیا جائے تاکہ پورے اسٹیٹ پر، پورے ریاست پر جو ہے ان کی حکومت کی عملداری قائم ہو. لیکن جس طرح کے پہلے جو ہمارے انالسٹ ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ پاکٹس رہیں گی شاید، اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق آج بھی ایک کافی حد تک فریگمنٹڈ سوسائٹی ہے. آج بھی وہاں پر حکومتی عملداری جو ہے وہ کئی جگہوں پر محدود ہے. آج بھی وہ علاقے جہاں پر کہ داعش کا قبضہ رہا ہے وہاں پر ان کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اثر یا تھوڑی بہت پریزنس موجود ہوگی. اور یہ کہ جو واقعات جن کا ذکر آپ نے پہلے کیا، کیا یہ واقعات ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گے؟ شاید یہ کہنا بہت مشکل ہو، اس کی وجہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں شاید یہ عوامل، یہ لوگ موجود رہیں. بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ قوت اتنی کیا داعش اتنی بڑی قوت بن کر ابھر رہی ہے کہ وہ واقعی دوبارہ پورے کے پورے شہروں کو قبضے میں لے لیں؟ مجھے نہیں لگتا
کہ ایسا ہو.
حالات بالکل بدل گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عراق کے اندر جو حکومتی اسٹیبلٹی ہے اس میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے. مئی میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے جو نتائج آئے ہیں وہ بھی کافی مختلف آئے ہیں ایکسپیکٹیشنز کے. یعنی مقتدی الصدر اور ہادی الامیری، یہ وہ لوگ ہیں، مقتدی الصدر نیشنلسٹ ہیں، ہادی الامیری جو ہیں وہ پرو ایرانین ملیشیا بدر آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں، اور وہ دونوں ایسے افراد ہیں جو امریکہ مخالف ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سیٹیں بھی لیے. تو آنے والے دنوں میں شاید عراق میں جو آفیشیل لیول پر کوئی اینٹی امریکن پالیسیز یا کوئی ریٹرک ہمیں نظر آئے، لیکن کیا اس سے امریکی پریزنس میں وہاں پر کچھ کمی آئے گی؟ اور کیا اگر ایسا ہوتا ہے، جو مجھے لگتا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ گروپ جو کہ وہاں پر کسی شکل میں آج بھی موجود ہیں وہ علاقوں پر، مختلف علاقوں پر تھوڑا بہت اپنا اثر بڑھا سکتے ہیں. شاید حکومت کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ تمام علاقوں کو فی الحال مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لا سکے. تو ڈیفینیٹلی حالات تھوڑے بہتر ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ داعش صورت اس قابل ہے کہ وہ
دوبارہ منظم ہو سکے، وہاں پر
قبضہ کر سکے.
اچھا، تو اس کی میں ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں ڈاکٹر طیب محمود سے بھی. ڈاکٹر صاحب، عراقی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اکا دکا گروپ ہیں یہ داعش کے، اور شہروں کے اندر ان کے حملوں کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کو داعش سے پاک کرنے کے لیے، جس طرح خٹک صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، امریکہ کی جو قیادت میں اتحاد بنایا گیا تھا داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں سے جو یہ شمال مشرقی علاقوں میں ہیں اور جہاں پر داعش قوت پکڑ رہی ہے، وہاں پر ان کو ختم کرنے کے لیے پھر اس اتحاد کو کام کرنے کی ضرورت پڑے گی؟
بیک گراؤنڈ تو جی آپ کے دوسرے دونوں مہمانوں نے بڑی اچھی طرح ڈسکرائب کر دیا ہے. یہ ایسا جراثیم ہوتا ہے جس کو پورا تو صفایا کرنا شاید مشکل ہو، لیکن اب جس کو کہتے ہیں کہ اب وہ مینیجیبل لیول پہ آ گیا ہے، اور انہی وجوہات کی وجہ سے جو دوسرے مہمانوں نے کہیں
جی.
وہاں عراق، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ داعش وغیرہ کا رخ مشرقی افریقہ اور ایسے ملکوں میں وہ ہوتا ہے، دے فش ان ٹربلڈ واٹرز. تو جہاں پہ ذرا سٹیبلٹی آنے لگے،
سیاسی عمل شروع ہو جائے تو وہاں پھر ان کا پنپنا مشکل ہوتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال کا کوئلیشن کا معاملہ ہے, کچھ دیر تک تو یہ رہے گا, یاد رہے کہ نیبرہڈ جو ہے وہ ابھی بھی تشویشناک ہے. شام کے اندر شاید فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں چیزیں, لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ عراق میں خود کردش مسئلہ اور ایران کا انفلوئنس جو کہ بدلتا جاتا ہے, یہ مسئلہ, یہ دو مسئلے جاری رہیں گے. اور اس ان کی وجہ سے شاید گاہے بگاہے ایسی سپیس نکلتی رہے داعش جیسے عناصر کے لیے. لیکن جنرل صورتحال کے بارے میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں عراق سے داعش جو ہے وہ مرکز تشویش نہیں رہے گا آنے والے مہینوں اور سالوں میں, اگرچہ بالکل اس کا صفایا کرنا جو ہے وہ بھی شاید ممکن نہ ہو. اور جب کبھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے یا کردستان اور عراق کے درمیان چپکلش بڑھے تو اس میں ان کے لیے کچھ اور سپیس پیدا ہو سکتی ہے.
اچھا شکریہ ڈاکٹر طیب محمود. بات کر رہے تھے ہم عراق کے بارے میں اور کردستان کے بیچ میں جو علاقے ہیں وہاں پر داعش کی واپسی اور داعش کے کچھ منظم ہونے کی باتیں کے امکانات کا جائزہ لے رہے تھے. آئیے اب ہم پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ یعنی ایچ آر ڈبلیو نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات میں ملک کی احمدی برادری کے مساوی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اور آئندہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 25 جولائی کو ملک پر عام ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں. اور یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب احمدی برادری اپنے خلاف وضع کیے جانے والے امتیازی سلوک کی وجہ سے اپنے آپ کو انتخابی عمل سے دور رکھنے پر مجبور ہے. احمدیہ برادری کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا,
بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جوائنٹ الیکٹریٹ سسٹم ہے 2002 سے, اور اس سے پہلے زیادہ دور میں سیپریٹ الیکٹریٹ سسٹم تھا. اور 2002 میں مشرف صاحب نے آ کے جداگانہ طرز انتخاب کو ختم کر کے تو جوائنٹ الیکٹریٹ سسٹم لائے تھے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے آج تک وہ جداگانہ ہی ہے, کیونکہ الیکٹرل رول ہماری علیحدہ بناتے ہیں ڈسکریمنیٹ کرتے ہوئے.
تو یہ آپ کو ہم نے بات سنائی, ترجمان ہیں سلیم الدین صاحب جو بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایچ آر سی پی کے چیئر پرسن مہدی حسن صاحب. پروفیسر صاحب سے ہم بات کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
پروفیسر یہ بتائیے گا کہ احمدیوں کے خلاف امتیازی سلوک کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان میں بہت ساری اقلیتیں دوسری بھی موجود ہیں, تو اسے ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات اب تک کیوں نہیں کیے گئے؟ آپ اس کی کیا بنیادی وجہ دیکھتے ہیں؟
بات یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ سوسائٹی ہے, اور اگرچہ ریلیجیس مائنڈ جو ہے وہ مائنورٹی میں ہے لیکن اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اور کوئی حکومت ماضی کی یا موجودہ حکومت تو ویسے بہت کمزور ہے, وہ جرت نہیں کرتے کسی ایسے مسئلے پہ مناسب بیان کی یا ایکشن کی جو جس میں مذہب انوالو ہو. ان کا رویہ ہمیشہ اپولوجیٹک ہوتا ہے. احمدی کمیونٹی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں وہ ہمیشہ سے بائیک آؤٹ کرتے آئے ہیں, جب سے یہ قانون بنا تھا
جی,
جو ضیاء الحق کے دور سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مائنورٹی کے ساتھ الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ یا میجورٹی کے ساتھ وہ اس لیے نہیں لڑ سکتے کہ اس میں جو حلف نامہ دینا ہوتا ہے
جی,
اس پہ وہ تیار نہیں ہے اس کو فل کرنے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل تو یہ ہے کہ مذہب کا استعمال روکا جائے سیاسی مغاصد کے لیے
جی,
لیکن اس کے لیے جس قسم کی حکومت کی ضرورت ہے وہ 77 کے بعد سے ہمارے یہاں نہیں ہے, اور کوئی امید بھی نہیں ہے ریلیجس مائنڈ کے انفلوئنس کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی ایسا قانون بن سکے گا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ احمدی کمیونٹی کے جو شکایات ہیں یا جو ریزرویشن ہیں سلسلے میں وہ دور نہیں ہوں گی. جو میں ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے
کہ دور نہیں ہو سکتے,
یہ جمہوری اصولوں کے خلاف.
اچھا ڈاکٹر طیب محمود سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ماہر قانون ہیں, آپ کے خیال میں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف پروفیسر مہدی حسن صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے, آپ کے خیال میں مذہبی عقائد کی بنیاد پر انتخابی عمل سے پوری کمیونٹی کو الگ کر دینا کس حد تک درست ہے؟
جی مہدی حسن صاحب نے بہت اچھی طرح تصویر کھینچ دی ہے, اور اس میں جو آپ کا سوال ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کو جس کا کہ دور سے بھی آئینی اور قانونی حکمرانی سے واسطہ ہو اس کا وہی جواب ہوگا کہ یہ بجا نہیں ہے. میں یہ چیز سامنے لانا چاہتا ہوں اس بیک گراؤنڈ میں جو مہدی حسن صاحب نے بھی کہی کہ ایک بہت تشویشناک چیز شروع ہوئی ہے, الیکشن کیمپین شروع ہو گئی ہے ملک میں, اور بدقسمتی سے بہت پارٹیز نے یہ مذہبی ایشو جنرلی اور احمدی کمیونٹی سے لنکڈ ایشو خاص طور پہ جو ترمیم ہوئی تھی پیچھے جس میں ساری پارٹیاں شامل تھیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے جو بات شروع کی تھی ایک فرنج نے, یعنی کہ تحریک طالبیک نے, وہ اب مین سٹریم پارٹیز, کئی مین سٹریم پارٹیز نے وہ سوال اٹھانا شروع کیا ہوا ہے بہت سینیکل ووٹ گیدرنگ کے چکر میں. سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی جہاں باتیں ہو رہی ہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مین سٹریم پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح کے فرنج عناصر کے ساتھ سیاسی مفاہمت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے. یہ ہم نے پچھلے دو جو الیکشن سائیکلز تھے اس میں یہ بات نہیں دیکھی تھی, اور یہ پھر اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ اس کو آپ ایک دفعہ چھیڑیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا رخ اختیار کر لے. اگر آپ سینسزم کی سیاست کی طرف چلیں گے تو کیا بعید ہے کہ کسی مقامی لیول پہ یا کسی ایک کنسٹیچوئنسی کے لیول پہ ذرا زیادہ آگ بھڑک جائے. تو مجھے تو بہت تشویش ہے اس بات پہ کہ جو بیک گراؤنڈ چل ہی رہی تھی احمدیہ کمیونٹی کے خلاف اس کو بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک خطرہ لاحق ہے کہ یہ الیکشن کیمپین کہیں غلط راہوں پہ نہ نکل جائے.
ڈاکٹر اسناد, اس نوعیت کے مسائل کو دور کرنے کے لیے سیاسی سطح پر کن اقدامات کی ضرورت تھی جو کہ نہیں کیے گئے؟ ویسے تو پروفیسر مہدی حسن صاحب نے بھی اس طرف ذکر کیا, ڈاکٹر طیب محمود نے بھی دکھائی ہے بات, لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 10 سال سے جمہوری نظام کا ایک تسلسل برقرار رہا, تو پھر اس طرح کے جو معاملات تھے ان کی طرف کیوں نہیں نظر توجہ دی گئی؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ اب میں تاریخ میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ یہاں جو بات کی گئی یہ پوری طرح صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ایک تو معاشرے کی اپنی بات ہے اور ایک حکومتی اقدامات ہے. دیکھیے, جو ایم ڈی او کا معاملہ ہے یہ شروع ہوا تھا ایک سیکولر لیفٹ ونگ لیننگ پولیٹیکل پارٹی جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور جن کے سربراہ تھے ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے وہاں سے یہ ساری چیز شروع ہوئی تھی. اب جب تک اس کا موجودہ جو معاملات کا تعلق ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں انتخابات کے جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ معاملے تو پاکستان کی جو اقتصادی گرتی ہوئی حالت ہے جو نون لیگ نے کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہے اس کے ارد گرد وہ چل رہی ہے, دوسرے انتظامی معاملات ہیں اس کے ارد گرد بات ہو رہی ہے. میرا خیال کہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے خاص طور پہ احمدیوں کے معاملے میں, اور ٹھیک ہے اس میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب سے ہمارے انتخابات ہوئے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کتنی سیٹیں لے چکے ہیں اسمبلیز میں اور ان کو کتنے فیصد ووٹ پڑ چکے ہیں, بالکل نہ ہونے کے برابر. اب بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان سے میں بھی آیا ہوں جی, وہاں تو یہ ایشو ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو ایشو جیسے میں نے کہا اقتصادیات کے ہیں, پانی کی شارٹیج ہے اس کے ایشوز ہیں, ماحولیات کے ایشو ہیں, سیاسی ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے اس کے ایشوز ہیں. میرا نہیں خیال کوئی احمدی کمیونٹی کو کوئی ٹارگیٹ کر رہا ہے سچ. یہ سب سے چھوٹی پاکستان میں جو مذہبی کمیونٹی ہے وہ سکھوں کی ہے, اور ابھی اگر آپ دیکھیے حال ہی میں سکھوں نے بہت زیادہ اپنی بالکل چھوٹے سی مائنورٹی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا مقام حاصل کیا ہے ہر جگہ پہ. اسی طرح ہندو کمیونٹی بہت چھوٹی ہے, ان کے اسمبلی میں ممبران بھی ہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ٹاک شوز میں حصہ بھی لیتے ہیں باقاعدہ برابری کی لیول کے اوپر, تو وہاں تو کوئی اس قسم کی بات نہیں ہو رہی. ہاں البتہ معاشرے میں اگر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایک ان کے خلاف ایک بغض رکھتے ہیں یا ان کو پاکستانی بھی نہیں سمجھتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی اپنے عقائد تو ایک جگہ ہے
جی,
لیکن کانسٹیٹیوشنلی تو سب پاکستانی ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہے
جی.
تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مائنورٹی کو ذرا وہ زیادہ ہی پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور اس کو جو قومیت کا مسئلہ ہے اس میں بھی وہ نہیں آنے دیتے, لیکن وہ بہت چھوٹی مائنورٹی, بہت ہی چھوٹی. جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی پیمانہ ہے دیکھنے کا کہ وہاں پہ کتنی ان کی اکثریت ہے, تو وہ پھر انتخابات کے نتائج بتا دیتے ہیں صفر صفر کے برابر
جی.
باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ساری وہ میرا نہیں خیال, نہ ہم نے کبھی سنا ہے نہ ان کا کبھی فوکس رہا ہے جس میں انہوں نے احمدی کمیونٹی کو سائڈ لائن کیا ہو
جی.
معاشرے میں پاکستان میں بہت زیادہ لٹریسی بھی نہیں ہے, پاکستان کے میں اور بھی جو سوشل ایشوز ہیں ان میں البتہ بہتری لانے کی ضرورت ہے اور ان میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ لانے کی ضرورت ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومتی یا اسٹیٹ کی سطح کے اوپر ایسی کوئی بات ہے جس سے ان کو کارنر کیا جا رہا ہے.
اچھا
میں ضرور اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا, وہ صفر ہوں گے لیکن اس کا سیاسی اثر صفر نہیں ہے. محاورتن جیسے کہا جاتا ہے دے آر اے ڈاگ ٹیل دیٹ ویگز دی ڈاگ. ابھی ہم نے دیکھا چند ماہ پہلے جب دھرنا کیا تحریک لبیک نے اسلام آباد میں, تو کس طرح تمام طاقتور سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں جو ہیں ہل کے رہ گئیں اور کس قسم کے ڈیسیجن لیے گئے. حسنات صاحب کی بات بجا ہے کہ انہوں نے کبھی الیکٹرل طرف کوئی کبھی کامیابی نہیں,
لیکن ان کا دباؤ کافی ہوتا ہے
کہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتی پولیٹیکل پاور,
دباؤ ان کا ہو جاتا ہے,
ٹرانسلیٹ نہیں کرتی سٹیٹ پالیسی میں, تو وہ شاید درست نہ ہو.
اچھا یہ ایک آخری سوال میں جلدی سے خٹک صاحب سے کرنا چاہوں گی. خٹک صاحب, یہ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ڈائریکٹر بریڈ ایڈم کہتے ہیں کہ پوری کمیونٹی کو انتخابات سے الگ رکھنے سے انتخابات کی شفافیت اور منصفانہ ہونے کے بارے میں تحفظات پیدا ہوتے ہیں. آپ اب یہ بتائیے گا کہ جو انتخاب بھی مہم کی طرف بات کی جا رہی ہے اور مختلف تحفظات کا ذکر کیا ہمارے تجزیہ کاروں نے بھی, آپ اس صورتحال کے تناظر میں اس ایک معاملے کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
دیکھیے جس طرح ابھی اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی, اور میں بھی اس رائے سے اتفاق رکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگرچہ ایکسٹریمسٹ کی تعداد میرا نہیں خیال کہ کم ہے, پاکستان میں ایکسٹریمزم کافی مین سٹریم ہو گئی ہے اور وہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آتی ہے. آپ دیکھیے کیپٹن صفدر جو کہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کے سن ان لا, اس نے نیشنل اسمبلی میں حال ہی میں تقریر کی تھی اور وہ اسپیسیفکلی احمدیوں کے خلاف تھی. ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر قائد اعظم یونیورسٹی میں ان کے نام پر جو فزکس ڈپارٹمنٹ تھا وہ ان کے نام پر تھا, وہ نام انہوں نے تبدیل کر دیا. آپ اس کے علاوہ کیا دیتے ہیں؟ دنیا کو میسج ہی الٹا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ انتخابات میں, دیکھیے انڈیا میں لاسٹ ایئر ان کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ خدا کے لیے ریلیجن کو سیاست سے باہر رکھیں اور جو ووٹ ہے وہ ووٹ کے مانگنے کے وقت آپ اس کے اندر ریلیجن کو استعمال نہ کریں, اس پر انہوں نے باقاعدہ پابندی لگائی. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مذہب کو ہر شخص اپنی نظر اور اپنی عینک سے اس کو بیان کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ چاہتا ہے کہ ملک میں اس کو نافذ کیا جائے. جو ہماری سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ بیسیکلی نرسریز ہوتی ہیں جہاں پر کے لوگوں کی کوچنگ ہوتی ہے یا ان کو تیار کیا جاتا ہے معاشرے میں بحیثیت سٹیزن, وہ وہاں پر بھی ان کی کوئی ایسی تیاری
نہیں کر سکتے,
وہاں پر بھی ایسے افراد کی بہت زیادہ
جی
وہ موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی خبر
نہیں
ہے پاکستان.
بہت شکریہ, بہت شکریہ خٹک صاحب. میں پروفیسر صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہتی تھی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میزبان بہجت کو پروڈیوسر گل روخ اور انجینئر آڈر سریگس کے ساتھ اب اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اقوام متحدہ میں سفیر نکی ہیلی نے اپنے بھارت کے دورے پر وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا ہے کہ وہ ایران سے تیل کی درآمدات پر انحصار کم کر دے۔ اطلاعات کے مطابق مودی سے ملاقات کے بعد نکی ہیلی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نے اس مطالبے پر کوئی سوال نہیں کیا نہ اس کی تنقید کی۔ واضح رہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے نکلنے کے بعد صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے مختلف ممالک کے ذریعے ایران پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق نکی ہیلی کا بھارت سے مطالبہ صرف بھارت سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایرانی تیل پر پابندی تمام ممالک پر لاگو کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس سلسلے میں بھارت میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا کہتے ہیں کہ ممکن ہے بھارت امریکہ کے اس مطالبے کو نہ مان سکے کیونکہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے۔
جی ابھی کوئی جواب تو دیا نہیں ہے، اور ویسے فورن منسٹر سشما سوراج جی ہیں، انہیں نے کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ محض یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کے جو سینکشنز ہوتے ہیں محض انہیں پہ عمل کرتا ہے اور انہیں کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور جو یونی لیٹرل سینکشن ہوتے ہیں جیسے کہ امریکہ نے اس وقت لگانے جا رہا ہے ایران کے اوپر یا کوئی دوسرے ملک لگائیں گے کسی ملک کے اوپر، ان سینکشنز کو ہم لوگ نہیں مانتے۔ پچھلے بھی بھارت ایران سے تیل لیتا تھا اور اس میں کمی تو ضرور ہو گئی تھی، اس کی کئی وجہ تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ ایران انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے باہر تھا، پیمنٹ کرنے کی بڑی دشواریاں آ رہی تھیں، پیمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا، اور سینکشن ہٹنے کے بعد زیادہ تر پیمنٹ ایران کے ہوئے۔
واضح رہے کہ امریکہ نے تمام ممالک سے کہا ہے کہ نومبر سے ایرانی تیل کی درآمدات بند کر دیں، اور اس عمل میں انہوں نے کسی ملک کو استثناء نہیں دیا ہے۔ اس وقت جاپان اور جنوبی کوریا امریکی حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ کی پابندیوں کے منفی اثرات سے محفوظ رہیں۔ بھارت ان ملکوں کی فہرست میں ہے جو سب سے زیادہ تیل ایران سے برآمد کرتے ہیں۔
اب دیکھنا یہ کہ بھارت کا کیا سٹینڈ ہوگا۔ بھارت ویسے پہلے جو پالیسی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی وہ بالکل صاف و واضح ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی فارن پالیسی میں خود مختاری مینٹین کرتا ہے۔ ایران بہت قریب کا دیش ہے، زیادہ دور نہیں ہے بھارت سے، اور تیسری چیز یہ کہ ایران ہمارا گیٹ وے ہے، سینٹرل ایشیا جانے کا راستہ ایران سے ہی پاس ہوتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران دوبارہ سے پاکستان میں چائنا ایکسس کو جوائن کرے۔ یہ ہمارے مقصد ہیں، مقاصد ہیں جو پر بھارت کام کرتا ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے وہ بات عمل کرتا ہے۔
یہ تھے بھارت میں سینئر صحافی قمر آغا۔ دوسری طرف پاکستان میں توانائی کے شعبے سے وابستہ کیسکو کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر بریگیڈیر آغا گل کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے یہ قدم اٹھایا تو اس کے خطے میں منفی اثرات ہوں گے۔
یہ غلط سٹریٹجی ہے، یہ بیک فائر کرے گی، اس کا بہت بڑے علاقے کے لوگوں کو نقصان ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں پاکستان کے، لیکن انڈیا سمجھدار ملک ہے، انڈیا اپنے آپ کو امریکہ کے ہاتھ میں گرہن نہیں رکھے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے اس وقت اپنی تیل کی پیداوار بڑھا دی ہے تاکہ وہ ایران اور روس پر دباؤ ڈال سکے۔
سعودی عرب تو اس وقت بالکل امریکن ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اب یہ سلمان صاحب کے آنے کے بعد تو اور بھی ٹوٹل امریکن باسکٹ میں آ گیا ہے، اور یہ جو بڑھا رہے ہیں پیداوار، اس کا براہ راست جو مجھے نظر آتا ہے اوپیک کو اسٹڈی کرتے ہوئے، براہ راست وہ پریشر چاہتے ہیں ایران اور رشیا پہ آنا، کہ رشیا کی جو مین امپورٹ ایکسپورٹ ہے تیل، اس کی قیمت کم ہو جائے گی تو رشیا جو ہے وہ اکنامیکلی نیچے جائے گا، ایران کی قیمت کم ہوگی تو ایران میں پہلے ہی فورن ایکسچینج اور کرنسی کا پرابلم ہوا ہوا ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایران جو ہے وہ بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ تو سعودی عرب بیچارہ مجبور ہے، امریکہ کی ڈکٹاٹس کو ماننے کے لیے, لیکن اس کا امپیکٹ بہت برا ہوگا, پورے علاقے میں برا ہوگا. اور پھر اگر وہ بڑھا بھی دیتے ہیں قیمتیں, اور ایران اور رشیا جو ہیں وہ سفر بھی کرتے ہیں, تو باقی دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا اگر کسی کو فائدہ ہے تو جیو پولیٹیکلی صرف امریکہ کو ہو رہا ہے.
یہ تھے پاکستان میں توانائی کے شعبے کے ماہر بریگیڈیئر آغا گل, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے.